अच्छा, एक तो सवाल है या एक किस्म की गोया दरख्वास्त कह सकते हैं कि आजकल बच्चों में, नौजवानों में नए मुसलमान होने वालों के साथ, जिन्होंने सिर्फ कलमा वगैरह पढ़ लिया, उनके साथ निकाह का जो सिलसिला है उस बारे में कुछ बात की ज़रूरत है। बात सही है? अच्छा, खैर, सवाल का हासिल यही है कि अगर कोई मुसलमान, ख़ानदानी लिहाज से मुसलमान चला आ रहा है, उसका माहौल इस्लामी रहा, अगर वो लड़का है या लड़की है, किसी गैर मुस्लिम ने, जो अभी नया नया कोई इस्लाम में दाखिल हो, उसके साथ उसका निकाह करना, वो कैसा है? यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक हमें देखना है इस्लाम में, एक तो जायज़ नाजायज़ का मसला होता है इस एतबार से कि निकाह हुआ या नहीं हुआ, एक तो उस लिहाज से देखना है हमें। दूसरा ये देखना है कि निकाह वगैरह के सिलसिले में इस्लामी तालीमात में किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है, कि किन का ख्याल रखना चाहिए। एक है निकाह होना न होना, एक है किन चीज़ों का ख्याल रखना शरी लिहाज से बेहतर है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक लड़का है जो मुसलमान है, ख़ानदानी लिहाज से मुसलमान ही चले आ रहे हैं, वो अगर किसी ऐसी लड़की से निकाह करना चाहे जो सिर्फ़ या तो उसने कलमा पढ़ लिया है और अभी उसको दीन से कोई, उसके दीन की मालूमात वग़ैरह नहीं है, हो सकता है कि वाकईतन वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा दीन पर अमल करने लग जाए और दीन में पुख्तगी हासिल कर ले, ये भी हो सकता है। अभी शुरू शुरू का उसका दौर है। मसले के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर उसने वाकई दिल से कलमा पढ़ा है, इसलिए नहीं पढ़ा कि सिर्फ शादी हो जाए, बल्कि इसलिए कलमा पढ़ा है कि वाकई उसको इस्लाम से ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ की वजह से उसने कलमा पढ़ा है, अब अगर उसके साथ कोई लड़का निकाह कर लेता है तो निकाह शरी लिहाज से दुरुस्त है। ये जायज़ नाजायज़ के लिहाज से मसला है। लेकिन आम तौर पे ये होता है ना कि हम शरीयत के अहकाम को पूरी तरह नहीं समझते, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरी बात जो यहाँ सोचने की है, और यही मसला अगर, अच्छा, दूसरी तरफ मसले को देख लिया जाए कि यही चीज़ अगर कोई लड़की है जो मुसलमान ख़ानदान की है, दूसरी तरफ लड़का है जो अभी अभी मुसलमान हुआ है, अभी अभी, या मतलब यह है कि यानी बहरहाल कुछ अरसा पहले मुसलमान हुआ हो, लेकिन उसके ख़ानदान, उसके वालिदैन वगैरह, उसके वालिद, उसके दादा वगैरह मुसलमान नहीं है, तो यहाँ पर क्या आता है? इस्लाम ये कहता है कि नहीं, इस लड़की को उस लड़के के साथ निकाह करने का हक़ हासिल नहीं है। दोनों में फ़र्क है, इसमें बड़ी तफसील है। पता नहीं, अगर जिन्होंने मसाइल नहीं सुने होंगे उनके लिए अजीब होगा, बड़ी तफसील है। बहरहाल ये इस वजह से है, बुनियादी तौर पर मैं इसका खुलासा बता देता हूँ कि असल इस्लाम में निकाह को इस तरह देखा गया है कि निकाह इस तरह हो कि जोड़ सही बैठे, ताकि निकाह बाकी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आगे लड़ाई झगड़े हों और तलाक़ की नौबत आ जाए। ये एक बुनियादी चीज़ है कि निकाह को बाकी रखने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन असबाब की ज़रूरत है, उसके लिए जो कुछ शरायत हैं, जिसको कुफू का बयान कहा जाता है, जिन्होंने बेहश्ती जेवर पढ़ी होगी या और कोई फ़िका की किताब पढ़ी होगी, हदीस की किताब पढ़ी होगी, उन सब में ये कुफू का बयान की तफसील आती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हदीस की किताबों में ज़ाहिर है, अहादीस की रोशनी में उसको बयान किया जाता है। तो ये कुफू जो है, कफ़ाअत, बराबरी, ये देखा जाएगा कि अच्छा, हालांकि अगर एक शख्स ने, एक लड़की है, वो अगर निकाह, पढ़े लिखे ख़ानदान की है, वो अगर निकाह कर लेती है ऐसे लड़के से जो आम मज़दूर किस्म के, यानी इन मुल्कों में तो आमतौर पर आम पढ़े लिखे होने का दस्तूर रहता ही है, लेकिन हमारे मुल्कों में अगर हम देखें कि अगर कोई लड़की है जिसका ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से है जो पढ़े लिखे होते हैं, تعلیمی لحاظ سے، سمجھداری کے لحاظ سے، اور دوسرا وہ ہے جو ہمارے ملکوں میں جیسے عام صفائی کرنے والے اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسلام وہاں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے، صرف غیر مسلم مسلم کا معاملہ نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے دیکھو یہاں نکاح نہ کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں آپس میں جوڑ نہیں ہوگا. یہ کفاعت کے مسائل ہیں جس کی بڑی تفصیل ہے، چھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کفاعت میں، کہ یہ چیزوں میں، اس چیز میں، اس چیز میں یہ آپس میں برابر ہونے چاہئیں، جن میں سے ایک پیشہ بھی ہے، ایک دین اور اسلام بھی ہے، ایک دینداری بھی ہے کہ ایک میں دین پر عمل ہے، ایک میں دین پر عمل نہیں ہے، وہ بھی دیکھا جائے گا. تو یہ اور بھی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس مسئلے کی تفصیل کفاعت وغیرہ کے بیان میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ آگے جا کر جوڑ رہے. لڑکے لڑکیاں بیچارے جوش میں نکاح تو کر لیتے ہیں، اس سے کہ وہ جوش ہوتا ہے، حالانکہ ان کو اپنے بڑوں کی بات مان کے، اپنے بڑوں کے مشورے سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ بڑے جو چیز دیکھ سکتے ہیں وہ یہ بیچارے اپنی اس جوانی میں، جس کو شعبۃ من الجنون کہا جاتا ہے. جوانی تو انسان کو ایک حدیث نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ایک جنون کا ایک شعبہ، پوری طرح انسان کی سمجھداری کامل نہیں ہوتی، اس وقت انسان جو فیصلے کرتا ہے اس میں غلطی بھی کر لیتا ہے. اپنے بڑوں کی رائے اور مشورے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہ اصل اسلامی تعلیم ہے. بڑے جو ہیں وہ ان کے لیے فیصلہ کریں، ہاں یہ بھی نہیں کہ ان پر زبردستی کریں، نہیں، دونوں کے مشاورت سے ہو، بڑے بھی ہوں چھوٹے ہوں، ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے دیکھیں. زبردستی کرنا یہ بھی منع ہے، دونوں طرف سے اس کا خیال رکھنا ہے، زبردستی کرنا بھی منع ہے، لیکن چھوٹوں کو، بچوں کو صرف اپنے رائے پر پورا فیصلہ کرنا بڑوں کی مرضی کے خلاف، اس کے بھی نتیجے اچھے نہیں ہوتے. یہ مختلف چیزیں دیکھنے کی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھ کر نکاح کے فیصلے کیے جائیں، اور خاص طور پہ جن کے لیے مسئلہ پیش آیا ہو ان کے لیے کہ کفاعت کا جو کیا احکام ہیں ان کا خیال رکھیں کہ وہ اسلام میں ہیں ہی اس وجہ سے تاکہ نکاح باقی رہ سکے، آپس میں جوڑ رہ سکے، اور وہ بھی اسلامی احکام ہی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا جائز ہو گیا تو اس کے مطابق عمل کر لیں، یہ دیکھنا ہے کہ اور کون سی تعلیمات ہیں جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب ان چیزوں کے بعد کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جو عام صفائی والے اور پیشے والے ہیں وہ حقیر سمجھے جائیں، نہیں، حقارت الگ چیز ہے. کسی مسلمان کو حقیر جاننا وہ جائز نہیں ہے، کسی کو کم درجہ سمجھنا جائز نہیں ہے. نکاح کے مسائل کا تعلق اس سے ہے کہ زیادہ عرصہ ان کے جوڑ باقی رہے، جوڑ کو دیکھا گیا ہے، کسی کے درجے کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ اونچے درجے کا آدمی، یہ کم درجے کا آدمی ہے. اس لیے کہ اسلام میں اس کی کیا فضیلت کہ کوئی زیادہ اچھا کام کر رہا ہے، بزنس اچھا ہے یا نہیں ہے، ایک صفائی کر رہا ہے یا ایک آفس میں بیٹھ رہا ہے، اسلام کو اس سے کیا تعلق. لیکن نکاح سے تعلق ہے. نکاح سے کے بارے میں اسلام نے کہا کہ جوڑ بٹھانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہی چیز یہاں پر بھی سمجھی جائے کہ اگر کوئی نئے مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر وہ کس ماحول سے ان کا تعلق رہا ہے، ان کے خاندان کا رواج کیسا ہے، ان کے یہاں بچیاں کس طرح گھر میں رہتی ہیں، ان کے یہاں، یعنی اگر جو چیزیں وہاں ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ وہی سوچ ہوگی، حالانکہ کلمہ پڑھ لیا لیکن ظاہر ہے سوچ وہ ہوگی، اب ان لوگوں کی سوچ الگ ہے. ایسے کئی واقعات ہیں، پتہ نہیں جن لوگوں کے سامنے حالات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے اور پکے مسلمان، لیکن جوڑ نہیں بیٹھا. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کہتی ہے ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے، ہمارے یہاں ساس سسر کی خدمت تو ہے ہی نہیں، آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کی بھی خدمت کریں، ہمارے یہاں لڑکیوں کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ کہتے ہیں وہ بھی کریں، ہمارے یہاں یہ نہیں. اب رواج بہت سے ہوتے ہیں، وہ چیزیں وہ ہیں جو خاندانی چیزیں ہوتی ہیں. یہ لڑکا سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کرنا ہی ہے، وہ سمجھتی ہے نہیں ظاہر نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں تفریق ہو جاتی ہے. تو بہرحال کون افضل، کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، مسئلہ الگ ہے. لیکن نکاح کے معاملات میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جوڑ کہاں زیادہ بیٹھ سکتا ہے، تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور سوال ہے، کوئی جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا ٹریول شروع کریں اور پاکستان پہنچ کر وہ اتوار کی صبح ہو گئی تو ایک دن آگے ہو جائے گا، اور جو بیچ کی نمازیں ہوں گی اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کون سے ٹائم کے مطابق، وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں سے انسان سفر شروع کرتا ہے تو آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے. ویسے مجھے یاد ہے پہلے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم اندازہ کر لیتے تھے کہ اچھا سفر شروع ہوا تو وقت جلدی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آگے ہیں، تو وقت جلدی جاتا ہے. اچھا مثلا رات کو سفر شروع ہوا, تھوڑی دیر میں روشنی شروع ہونے لگی, فجر کا ٹائم ہو گیا, اتنے میں تھوڑی دیر میں روشنی ہوئی, اچھا اندازہ ہوا کہ اچھا اب ظہر کا وقت ہو گیا ہوگا. اندازہ کر کے انسان نمازیں پڑھتا رہے, ایک تو یہ ہے اندازے سے انسان پڑھتا رہے اور اس کے مطابق عمل کر لے. یہ تو اندازہ ہے اور شریعت میں اتنا بھی کافی ہے کہ انسان اندازہ کر لے اور اس کے مطابق نماز پڑھ لے. اس لیے کہ اگر انسان کا 12 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ گویا کہ اس نے اور 10 گھنٹے کا فرق, اگر ہے 10 گھنٹے کا فرق ہے تو گویا کہ 12 نہیں بلکہ وہ 22 گھنٹے کا سفر ہو گیا, یعنی 22 گھنٹے وہ آگے چلا گیا. اس میں 5 نمازیں آ جاتی ہیں, کبھی 6 نمازیں آ جاتی ہیں. تو انسان اندازہ کر کے پڑھ لے, روشنی کے لحاظ سے دیکھتا رہے اور نماز پڑھتا رہے. یہ تو ایک عام آسان سا طریقہ ہے. لیکن آج کل ایک ایپ بھی نکلی ہے فون میں حلال ٹرپ کے نام سے, جو اس سے واقف ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں, حلال ٹرپ کے نام سے. تو اس میں وہ آپ اگر جو بھی سفر کر رہا ہے وہ اس میں ڈال دے کہ یہ والی فلائٹ, اس میں آتا ہے کہ اچھا تمہیں سفر کرنا ہے تو سفر میں یہ دیکھ لو کہ اچھا اتنے بجے یہ والی فلائٹ ہے, اتنے بجے سفر شروع ہوگا, اس جگہ اسٹاپ ہوگا. تو وہ اس لحاظ سے ٹائمنگ کے لحاظ سے ہمیں بتا دے گا اتنے بجے فلانی نماز کا وقت ہونے والا ہے, اتنے بجے فلانی نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو یہ نمازوں کے اوقات ہمارے سفر کے, عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت کر دی, کس نے بنایا, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. تو یہ حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ ہے, اس میں یہ تفصیل مل جاتی ہے. ہم اس میں اپنے سفر کی تفصیل ڈال دیں, فلائٹ یہاں سے رات کو 10 بجے چلے گی اور مثلا کراچی پہنچتی ہے اتنے بجے, تو وہ دیکھے گا اچھا ٹھیک ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک, اور وہ درمیان میں یہ جگہ آئیں گی تو بتا دے گا اچھا ظہر کی نماز کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک رہے گا, عصر اتنے بجے سے اتنے بجے. تو یہ تمام نمازوں کے اوقات کے اس میں بتا دیا جاتا ہے. بہت سہولت ہے اس میں, اگر کسی کو وہ استعمال کرنے آ جائے تو آسانی ہے, ورنہ اندازے سے نماز پڑھ لیں. اچھا ایک اور سوال ہے, بچے آج کل کے حالات میں ان کو کون سی دعا سکھانی چاہیے, فتنے وغیرہ کے دور ہیں. اصل تو وہ یہ کہ بچوں کو ہر وقت کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں, مسنون دعائیں, آہستہ آہستہ ہر چیز کی دعائیں بچپن ہی سے ان کو سکھانی چاہیے, اور وہی خیر و برکت کی, وہی حفاظت کی چیزیں ہیں. اور تھوڑے سے سمجھدار ہونے لگے تو آیت الکرسی ان کو سکھا دی جائے. جب تک وہ, یعنی وہی کھانے کی دعائیں, کھانے سے پہلے دعا, کھانے کے بعد کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, سلام کرنا, اور پھر یہ کہ آیت الکرسی جو ہوتی ہے وہ سکھا دی جائے. جیسی جیسی ان کی سمجھداری اس کے لحاظ سے, اگر بچے چھوٹے ہیں اور پڑھ نہیں سکتے تو ان کو پڑھ کر دم کر دیا جائے, وہ روزانہ سنتے رہیں گے اور سنتے ہیں کہ اچھا ان کے والد ہیں, ان کی والدہ ہیں, پڑھتے ہیں, دم کرتے ہیں, ان کو بھی آ جائے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ایک اہم دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق مختصر سی دعا ہے, ترجمہ اس کا ہے اعوذ, مسنون دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات, میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے, من شر ما خلق تمام مخلوق کے شر سے. مختصر سی دعا ہے. اگر اس طرح کی دعائیں مائیں بھی بچوں کو پڑھ کے ان پر دم کر دیا کریں, ان کو سنا دیا کریں, اور آہستہ آہستہ پھر جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچنے لگیں ان کو یاد کرا دیں, تو انشاءاللہ سنت بھی ہے, حفاظت بھی ہے. ریکارڈنگ, ہاں ریکارڈنگ کر لیے. مجھے بھی دعاؤں ہی کی ضرورت ہے. ایک اور سوال ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ آپ مل گئی جس کو چاہیے تھی، الحمدللہ، کسی کا کام ہو جائے گا تو میرا بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے، اگر کسی کو فرض نماز میں شک ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، 4 رکعت کی طرف زیادہ رجحان ہو، کیا پھر بھی سجدہ سہو کرنا ہے؟ نہیں، اگر رجحان ایک طرف ہے تو بس اس رجحان پر عمل کر لے، جس کو غالب گمان کہتے ہیں. غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، ایک اور رکعت ملا لے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شک ہے، کوئی ایک طرف رجحان غالب نہیں ہو رہا، تو پھر اس صورت میں 3 رکعت میں یہ شک ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو اب چونکہ چوتھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر انسان 3 رکعت میں قعدہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ شاید چوتھی ہو، تو قعدہ پڑھ لے گا، التحیات پڑھ لے گا، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا، اور ایک اور رکعت پڑھ کے پھر التحیات پڑھے گا، اس لیے کہ شاید یہ چوتھی رکعت ہو. تو چونکہ اس میں ایک زائد قاعدہ کر لیا ہے درمیان میں، اور اخیر میں ایک رکعت اور پڑھی ہے، تو اب یہ ظاہر ہے یہاں کچھ تو غلطی ہوئی ہے، یا تو 4 رکعت پڑھی ہیں اور 3 رکعت میں قاعدہ کیا، یا 4 رکعت میں قاعدہ کیا تھا اور ایک اور رکعت ملائی ہے، دو میں سے ایک چیز تو ہوئی ہے، لیکن بہرحال نماز اس کی مکمل ہو گئی. اس صورت میں اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہے. اگر غالب گمان پر انسان عمل کرتا ہے کہ 3 رکعت یا 4 رکعت اور 3 والے اور عادت کو لے لیتا ہے کہ ہاں 3 ہی ہوئی ہیں، تو اب 3 رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے. اب جیسے 3 رکعت میں سیدھا انسان کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، 4 رکعت ملا کے اخیر میں جیسے عام نماز ختم کی جاتی ہے اس طرح ختم کی جائے گی، سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی، یعنی یہ جو سوال ہے، جن کا بھی سوال ہے کہ یہ سوال اسی طرح کا ہے جہاں کہ لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا شہادہ یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھنے کے لیے تیار ہے، تو بہرحال معاملہ بڑا مشکل ہے. یہ معاملہ صرف سوال جواب کے ذریعے سے حل کرنا مشکل ہے، یہ تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ باقاعدہ، یعنی اصل یہاں پر مسئلہ جائز ناجائز سے زیادہ سمجھنے سمجھانے کا مسئلہ ہے. اس بچی کو اگر کسی طریقے سے سمجھا دیا جائے، کوشش کی جائے، یہ ہے اصل کہ کسی طریقے سے اس کو سمجھایا جائے. اور ظاہر ہے کہ سمجھانے میں والدین، بسا اوقات والدین کی جگہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے سمجھانے میں. اور کوئی اگر ہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہو، اس کی سہیلیاں ہوں، یا کوئی اور ہو، اس نے کہیں سے پڑھا ہے، تو اس کی کوئی ٹیچر ہوں، ان کی کوئی یعنی دینیات کہیں پڑھا ہو، اس کی کوئی آپائیں ہوں، یا کوئی امام ہو جن کی بات کا وہ کچھ وزن اس کے نزدیک ہو اور اس کی بات کا وہ اعتبار کرے، تو اس طرح کی دیکھا جائے. ہر ایک حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، بہرحال ان کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اس میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، کیا ہو سکتا ہے، تو ان سب چیزوں کے بعد پھر، یعنی ظاہر ہے یہ مسئلہ اب صرف جائز ناجائز اس کو بتانے کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ کلمہ پڑھ لیا تو جائز ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ نکاح کرنا نہیں چاہیے ایسی صورت میں، اور ابھی تو کلمہ پڑھا بھی نہیں تو ظاہر ہے سوچنا بھی نہیں ہے، ابھی تو سوچنا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں کو یہ کوئی شخص بیٹھ کر اس کو سمجھائے، یہ اس کی ضرورت ہے. والدین تو مسئلہ سمجھ جائیں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ نہ ہو، لیکن اصل تو وہ بچی ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور والدین سے زیادہ ایسی باتوں میں دوسروں کا، یعنی دوسروں کی بات کبھی زیادہ قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ والدین کو تو بچوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی نہیں، وہ تو منع ہی کریں گے. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ دوسرے کسی کے ذریعے سے یہ باتیں ان کو سمجھا دی جائیں. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس طرح کے معاملات میں. खैर जैसे वही सवालात की वही बात है, तो जैसे मैंने कहा कि इसको किसी और के ज़रिए से उनको बाकायदा समझाने की कोशिश की जाए, और इस तरीके से अल्लाह करे कि मामला कोई हल हो जाए, दुआ भी की जाए और कोशिश भी की जाए, और जो ताल्लुकात वगैरह हैं उनके ज़रिए से उनको समझाया जाए। वालिदैन इस मामले में कभी कभी, चूँकि वो बार बार कहते रहते हैं, तो उनकी बात का इतना, कभी ऐसा होता है, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि उनकी बात का इतना असर नहीं होता, तो वो किसी और के ज़रिए से कहलवा दें, इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर रात को 8:30 बजे इंशाल्लाह फिर जमा होंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।